علامہ محمد اقبال کی آرزو اور تمنا۔ بمناسبت ایام وفات علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، گفتگو جناب ڈاکٹر حسن عباسی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در شبکه های مختلف اجتماعی
میں ان تمام افراد کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بندے کی آواز سن رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی وفات کی مناسبت کے ایام ہیں۔ اس عظیم انسان نے گزشتہ 100 سال کے دوران اسلامی بیداری میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی شخصیت، ان کے سماجی، ثقافتی، سیاسی اور دینی لحاظ سے نقطہ نظر کو دیکھیں یا برصغیر کے اندر، اسلامی بیداری میں ان کے مؤثر رول اور کردار اور اس کی بنیاد پر پاکستان کی تشکیل پر بات کریں، اس کے علاوہ اگر اس بے نظیر اور عظیم انسان کی ایران کے اندر اسلامی بیداری میں اہم ترین رول اور کردار کو دیکھا جائے جو اسلامی انقلاب کے برپا ہونے میں اصلی عوامل یعنی اسلامی بیداری میں سے ایک ہے، تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت بہت اہم ہے۔ یہ بات میرے لیے فخر اور خوشی کا باعث ہے کہ آج اندیشکدہ اقبال کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دوران علامہ اقبال لاہوری کی ذات اور ان کی شخصیت کے علمی و فکری پہلوؤں اور مسلمانوں میں اسلامی بیداری میں ان کے کردار پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی اور خدا ہمیں اس کام کا لائق سمجھے۔ اقبال لاہوری ایک ایسی نابغہ اور ذہین شخصیت ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ کبھی ایران نہ آ سکے۔ ایران آنے کا انہیں موقع نہ مل سکا، انہیں ایران میں کسی پروگرام میں دعوت نہ دی گئی۔ اس وقت ایران میں ایک عجیب قسم کی گھٹن اور افراتفری کا دورہ تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی ایران کا سفر نہ کیا ہو، وہ شخص جس نے کبھی فارسی زبان نہ سیکھی ہو، اور وہ شخص کے جس کے آس پاس کے لوگ فارسی زبان میں بات نہ کرتے ہوں۔ اس وقت وہاں پر سرکاری اداروں میں انگریزی زبان رائج تھی، گھر اور محلوں میں اردو زبان اور دیگر علاقائی زبانوں میں بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ان کا فارسی زبان پر اتنا تسلط نہیں تھا کہ وہ اس کے ذریعے کوئی مسلسل رابطہ اور تعلق قائم کر سکتے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری کے 9000 بیت فارسی زبان میں ہیں۔ وہ ایرانی ثقافت کے دلدادہ تھے اور پوری اسلامی دنیا میں اسلامی بیداری کے حوالے سے، ایران کے کردار کے حوالے سے بہت پر امید تھے، اور ان کی یہ امید ان کے اشعار میں بہت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے ایران کے انقلاب کی پیشگوئی بھی کی تھی، انہیں ایرانی جوانوں سے بہت امید اور توقعات وابستہ تھیں۔ ان کا ایک معروف شعر ہے جس کو موسیقی کے مختلف انداز میں خود پاکستان کے اندر بھی پڑھا گیا ہے۔ ہماری جوانی کے ایام میں ان کے یہ اشعار اور قطعے ریڈیو سے نشر ہوا کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ چن چراغ لالے سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما، غوطے ہا زد در ضمیر زندگی اندیش ام، تاب دست آورده ام افکار پنہان شما، میر صد مردی کے زنجیر غلامان بشکند، دیدے ہم از روزن دیوار زندان شما۔ علامہ اقبال لاہوری ایک لطیف طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے تقریباً 5-6 ہزار بیت اردو زبان میں بھی کہے ہیں اور ان سے بھی زیادہ 9000 بیت فارسی زبان میں کہے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ ایران کا سفر نہ کر پائے۔ انہیں اس بات کا موقع نہ مل سکا کہ کسی ایسے ماحول میں رہتے جہاں پر فارسی میں بات کر پاتے، اور یہ ماحول انہیں میسر نہ آ سکا، لیکن انہوں نے بہت اہم اور کلیدی ترین نکات کو اپنے اشعار کے ذریعے بیان کیا ہے۔ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے اور وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے بھی معروف ہیں۔ اس زمانے کے ہندوستان یا آج کے پاکستان میں انہوں نے فلسفہ پڑھا، اور وہاں پر ایک انگریز استاد کے کہنے پر وہ برطانیہ چلے گئے۔ وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھنے کے بعد وہ جرمنی چلے گئے، جہاں سے انہوں نے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا۔ ان کے ڈاکٹریٹ کے تھیسس کا عنوان بھی ایرانی فلسفے کے بارے میں تھا۔ جس میں انہوں نے ایرانی فلسفے کے بارے میں مختلف نکات کی، انہوں نے اپنی وضاحت کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی علمی، تعلیمی، ثقافتی، سماجی مسائل میں ان کی توجہ کا مرکز اور درد دل ایران تھا، خطہ فارس تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس عظیم شخصیت نے اسلامی بیداری میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے اشعار کے دیوان اور مثنوی میں دو کلیدی نکات ہیں۔ ایک کلیدی نکتہ خودی ہے، اس حوالے سے ان کی ایک مثنوی خودی کے نام سے ہے، اور ایک مثنوی ان کی بے خودی کے نام سے ہے۔ خودی اور بے خودی اسلامی بیداری میں اہم رول ادا کرنے والے اس عظیم سماجی اجتماعی مسئلے کی فلسفی نگاہ کی بنیاد یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم اپنی ذات کو گم کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی ذات سے آگاہی حاصل کریں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے علامہ اقبال سے یہ خصوصی نقطۂ نظر لے کر بعد میں وہ معروف مقولہ بازگشت بے خویشتن خویش اپنی طرف واپسی کو لکھا۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے خود آگاہی کے اس معنی کو لیا اور اس کلیدی نقطے سے خود آگاہی، اپنی شناخت کی وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے جس خود آگاہی اور خود شناسی کی بات کی تھی، وہ مارکسسٹوں کی ہیگل کے قول کی بنیاد پر بیان کی گئی تاریخی خود آگاہی اور خود شناسی سے مختلف تھی۔ یہ بھی ایک تاریخی خود آگاہی ہے، لیکن وہ نقطہ نظر اور نگاہ جو علامہ اقبال نے بیان کیا اور شہید مطہری، ڈاکٹر علی شریعتی اور دوسرے افراد نے، یہ نقطہ لے کر اس کی ایرانی ثقافت میں ترویج کی، یہ مارکسسٹ اور ہیگل کے نظریے اور نگاہ سے بہت مختلف ہے۔ 19ویں صدی کا معاشرہ استعمار زدہ معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں پورا ہندوستان برطانیہ کے تسلط اور قبضے میں ہے۔ سارے عرب ممالک اور ان کا معاشرہ مصر سے لے کر عراق، سارے استعمار کے تسلط میں تھے۔ وہ ایران میں قاچار حکمرانوں کے دور کے آخری ایام تھے اور سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ روس، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ممالک ایران میں مداخلت کر رہے تھے اور اس بات کو اپنا حق سمجھتے تھے اور اس مداخلت کے قائل تھے۔ ایران میں اس وقت کوئی استحکام نہیں تھا۔ ایران میں ہر طرف ایک فتنہ و آشوب برپا تھا۔ اسلامی دنیا، افریقی ممالک ہوں یا ایشیا کے ممالک، ہر جگہ ایک بہت بڑی نا امیدی کا غلبہ تھا۔ اس دوران ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سب کو خودی، اپنی ذات اور اپنے آپ کو تلاش کرنے کی بات کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اپنی ذات سے آگاہی، اپنی ذات کی شناخت اور اس طرح کی دیگر باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ ہم بیدار ہو سکیں، خود آگاہ بنیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور غیروں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی الگ شناخت پیدا کریں، غیروں کے مقابلے میں خود کو پہچانیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ غیرت عدالت سے بلندتر اور اہم ہے۔ عدالت کا مطالبہ کرنے والی بہت سی تحریکیں کیوں ناکامی کا شکار ہوتی ہیں؟ تو اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ وہ عدالت کا مطالبہ تو کرتے ہیں، ہر ایک کے حق لینے کی بات تو کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ان میں تبدیلی کی قدرت اور غیرت نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو ان کی اپنی ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، وہ اس کو غیروں سے الگ کریں، اس کی حفاظت کریں اور اس کی حدود و قیود بنائیں، اس حالت کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، غیرت ان کے اندر موجود ہو۔ عدالت غیرت کی ذیل میں آتی ہے اور غیرت عدالت سے زیادہ اہم اور بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص غیرت مند ہو اور وہ عدالت و انصاف کا قیام کرنا چاہے، تو وہ یہ کام اس وقت کر سکتا ہے جب اپنے اور غیر کے درمیان حدود و قیود اور فاصلے کا تعین کر سکتا ہو۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہیں، ان کا قریبی تعلق ہے، لیکن ان کی ایک خودی بھی ہے اور ایک غیر خودی بھی۔ مثال کے طور پر ایک ٹوتھ برش کے لیے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک ہی ٹوتھ برش سے اپنا دانت صاف کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو دانتوں کی بیماری ہو اور وہ اس طرح اس بیماری کو دوسرے شخص پر منتقل کر دے جو مشترکہ ٹوتھ برش سے اپنے دانت صاف کر رہا ہے۔ اگر انسان محبت اور رابطے کے اعلیٰ ترین درجے پر بھی ہوں، تو بھی کسی نہ کسی جگہ پر غیرت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، اس کی کیا حدود ہیں، دوسرے کے مقابلے میں اپنی ذات کو مشخص کرے، اس جہل سے دیکھیں تو عدالت اس وقت قائم ہوتی ہے جب غیرت ہو، اور غیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی غیر کے مقابلے میں اپنی ذات کو جدا کرے، اپنے اور غیر کے درمیان فاصلہ پیدا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو چھوٹا اور ان کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، لیکن اس بات کو تو مشخص کرے کہ مختلف گناگوں امور میں اس کی حدود و قیود ہیں، اور کیا حدود ہیں۔ دوسرے افراد، خاندان کے افراد یا اہم سماجی مسائل کے مقابلے میں وہ کہاں کھڑا ہے، اگر کوئی ایسا نہ ہو، مثلاً برطانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایران کے ایک صوبے کے برابر ہے، یہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے اٹھ کر آتے ہیں، ایک بہت بڑی سرزمین بر صغیر اور اتنی بڑی آبادی اور 500 ملین افراد کا استحصال کرتے ہیں۔ وہاں پر جو لوگ آباد تھے، وہ جو ان بیگانوں کے زیر تسلط پھنس گئے، وہ خود کو بدل نہیں سکتے تھے، یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہم ہیں اور تم غیر ہو، تم باہر سے آئے ہو۔ اگر وہ غیرت کا اظہار کریں تو مشکل میں پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے اور غیر کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے، وہ خود کو چھوٹا اور کمتر دیکھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور غیر کو اپنے سے برتر اور بڑا سمجھتے تھے۔ یہاں پر علامہ اقبال کو اس خطرے کا پتہ چل گیا، انہیں معلوم ہوا کہ ہماری کمزوری صرف یہ ایک نقطہ ہے، ہم مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں پہچانتے، ہم اپنی اس خودی تک نہیں پہنچے، ہم نے اپنی خودی حاصل نہیں کی، ہمیں خود پر یقین اور باور نہیں ہے، اپنے اور خدا کے درمیان تعلق کو نہیں جانتے، لہذا اس صورت میں غیر آ کر آسانی سے ہمارا استحصال کرتے ہیں، ہم پر تسلط حاصل کرتے ہیں۔ لہذا علامہ اقبال اس بات پر بہت پریشان اور ناراحت تھے، نہ صرف ہندوستان بلکہ ایران، حجاز، مصر، ساری اسلامی سرزمینوں کے لیے پریشان تھے۔ وہ اپنی جوانی کے ایام میں یورپ گئے، برطانیہ اور جرمنی میں تعلیم حاصل کی، فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور واپس لوٹ آئے۔ جس زمانے میں وہ جرمنی میں فلسفے میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اس زمانے میں وہ جرمنی کے فلسفی ایڈمنڈ ہاسلر کے تفکر کے اوج کا زمانہ تھا، جو ایک معروف جرمن فینومنلسٹ فلسفی تھا، اور وہ فینومنلزم کا استاد تصور کیا جاتا تھا، وہ مارٹن ہائیڈگر اس کا بھی استاد سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت جرمنی میں فریڈریک نیچے، اس کا تفکر جرمنی میں چھایا ہوا تھا، جرمنی پر کانٹ اور ہیگل کے فلسفے اور اس کے تسلط کو ایک صدی ہونے والی تھی۔ اس ماحول اور اس صورتحال میں علامہ اقبال جرمنی پہنچتے ہیں، اپنی اعلیٰ تعلیم کو ڈاکٹریٹ کے درجے تک لے کر جا کر ختم کرتے ہیں اور واپس پاکستان لوٹ آتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت برطانیہ میں کیا صورتحال ہے، جانتے تھے جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، جانتے تھے کہ تفکر کہاں تک جا پہنچا ہے۔ اقبال جانتے تھے کہ مغرب والے، ویسٹ والے تاریخی آگاہی کے کس مرحلے میں ہیں، اور ہم اس آگاہی کے مرحلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے مسئلہ صرف تاریخ نہیں ہے، مسئلہ ہماری اپنی ذات کی فطرت، طبیعت کے مقابلے میں آگاہی ہے، خلقت کے مقابلے میں آگاہی ہے، دوسروں اور خدا کے مقابلے میں اپنی آگاہی ہے۔ علامہ اقبال کی نظر میں یہ آگاہی اہم ہے۔ جس آگاہی اور شناخت کو اقبال نے شروع کیا، وہ انقلاب اسلامی ایران کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ علامہ اقبال کا ایران کے اسلامی انقلاب میں بے نظیر کردار ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی اس وقت ایران کے صدر تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک تقریر کی تھی، دسمبر 1985 میں دفاع مقدس کے دوران انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، پاکستان کے عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا اور عظیم الشان استقبال کیا گیا تھا۔ پاکستان کا اس وقت کا صدر ضیاء الحق اس سفر میں لاہور، اسلام آباد اور دوسری جگہوں پر ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے 3 ماہ بعد فروری 1986 میں تہران یونیورسٹی میں علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ وہاں پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک ایسی مفصل گفتگو کی جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے مقام و مرتبہ، ایران میں اسلامی بیداری میں ان کے کردار کا ذکر کیا، انقلاب کے رہنما اور خود اپنی ذات پر، یعنی رہبر معظم کی ذات پر علامہ اقبال کے اثرات کو بیان کیا کہ کیسے علامہ اقبال کے آراء و افکار نے انہیں متاثر کیا۔ اس خطاب میں بہت اہم اور مؤثر نکات کا ذکر کیا گیا تھا جس کے کافی اثرات بھی مرتب ہوئے، جس کے بعد علامہ اقبال پر کئی کتابیں لکھی گئیں جن کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ سن 2019 میں رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی اس 30-40 سالہ پرانی تقریر کو ایک نئے انداز میں پھر چھاپا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کے اندر علامہ اقبال کوئی جانی پہچانی شخصیت نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر بھی علامہ اقبال کی اہمیت، شان اور قدر و قیمت پہچانی نہیں گئی۔ ہندوستان، بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں پر علامہ اقبال کو اس طرح پہچانا نہیں گیا جو ان کی عظمت اور شان تھی، جو ان کا حق تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علامہ اقبال کی دوبارہ شناخت کریں۔ ہندوستان اور پاکستان میں علامہ اقبال کے کردار، استعمار کے خاتمے میں ان کے کردار بہت اہم ہے۔ ہندوستان میں استعمار کے خاتمے میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو نے اہم کردار ادا کیا۔ خود پاکستان اور اس کی تشکیل میں ان کا اہم رول ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے پاکستان کی تشکیل اور اسے اسلامی جمہوریہ بنانے میں کلیدی کردار ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس طرح سے علامہ اقبال کی مقام و عظمت نہیں جانی گئی جس کے وہ اہل تھے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تشکیل کو ممکن بنایا، مسلمانوں کے ایک علیحدہ اور آزاد اسلامی معاشرے کی تشکیل کا آئیڈیا خود علامہ اقبال کا تھا۔ خصوصاً الہ آباد میں 30 دسمبر 1930 کو منعقد ہونے والی کانفرنس بہت اہم تھی۔ ابھی دیکھیں تو اجتماعی طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ ان کی لکھی گئی کتاب اسلام میں تجدید فکریات اسلام کو تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں۔ ہم واپس پلٹیں اور اس پر دوبارہ ایک نظر ڈالیں، اس کا جائزہ لیں، تو ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت بہتر طور پر متوجہ ہوں گے۔ سائبر اور انٹرنیٹ کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے دور میں، مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں، علوم کے طوفان کے زمانے میں دیکھیں کہ علامہ اقبال کا تفکر کیسے ہمارے لیے نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں عوام کی سیاسی اور سماجی زندگی میں عموماً اور خاص طور پر اسلامی ممالک جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، عراق، مصر، شام، ترکی اور دوسری جگہوں پر کیا رائے حل دے سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اہم ترین اثار میں سے ایک کتاب 1930 میں لکھی جس کا نام تجدید فکریات اسلام ہے۔ ایران میں اس کتاب کا انگریزی سے فارسی میں ترجمہ 1966 میں کیا گیا۔ یہ کتاب میری ہم عمر ہے۔ 1966 میں اس کتاب کا ایران میں ترجمہ ہوا اور میں نے اس کتاب کو اپنی جوانی کے ایام میں سڑک کنارے ایک کتاب فروش سے خریدا تھا۔ وہ جنگ اور دفاع مقدس کا دور تھا اور ہمارا جنگی علاقوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ابھی یہ کتاب بہت پرانی ہو چکی ہے اور اس پر میرے لکھے ہوئے نوٹس بھی بہت پرانے ہیں۔ میرے لیے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس زمانے میں میں نوجوان تھا، اس کتاب میں موجود نکات میرے لیے بہت اہم تھے۔ یہ کتاب علامہ اقبال کی 7 تقاریر پر مشتمل ہے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں اسلامی فکر کیوں مر گئی ہے اور اسلامی فکر کا کیسے پھر سے احیا کیا جا سکتا ہے، کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ دینی فکر مر گئی ہے اور ہم اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال اس کتاب میں موجود اپنی پہلی تقریر میں کہتے ہیں کہ جب یونانی تفکر اسلامی دنیا میں وارد ہوا، داخل ہوا، تو سقراط، افلاطون اور اس کے شاگرد ارسطو کے افکار نے اسلامی مفکرین کی نگاہ کو وسعت دی، لیکن اس نے ایک ضرب لگائی، قرآن کے مقابلے میں اسلامی مفکرین کی نگاہ کو اندھا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی جرأت مندانہ بات ہے، یہ بات کہنا کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو نے اسلامی مفکرین کو وسعت نگاہ دی، لیکن اس یونانی تفکر نے ایسا کام کیا کہ قرآن پر نظر رکھنے والے علماء اور عوام کو قرآن سے بیگانہ کر دیا۔ گویا یونانی تفکر کی چکا چوند نے مسلمان علماء اور عوام کو اندھا کر دیا۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، خود ہمارے اپنے زمانے میں ایران کے اندر ایسے عظیم علماء موجود تھے جو اس بات کے معتقد تھے کہ افلاطون اور ارسطو پیغمبر تھے، لیکن میں علامہ اقبال کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ افلاطون اور ارسطو کا تفکر انسان کو وسعت نگاہ تو دیتا ہے، لیکن جب اس عینک سے، افلاطون ارسطو کے تفکر کی عینک سے، اگر کوئی قرآن کو دیکھے تو اسے قرآن سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا اس وجہ سے اسلامی اور دینی فکر مر چکی تھی۔ اگر ہم نجات حاصل کرنا اور بیدار ہونا چاہتے تھے اور اسلامی بیداری کے مرحلے تک پہنچنا چاہتے تھے تو اس کی ضرورت ایک کلیدی نقطہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن کی طرف رجوع کریں، یعنی قرآنی اندیشہ، قرآنی فکر، تفکر، عقل و خرد، تعقل کو پھیلائیں، وسعت دیں، اور یہ سب کچھ قرآن پر مشتمل ہو اور اسے تلاش کریں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی برکت سے مختلف فکری، فلسفی، چینی اور ہندوستانی فلسفی اور عرفانی مکاتب اور جدید مغربی تفکرات سب کی اسلامی جمہوریہ ایران میں تطہیر ہو گئی، کیونکہ کسی بھی ملک نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اس نے ایران کی مانند اسلامی نظام بنایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنائی دامہ ذی اللہ علی دونوں بزرگواروں کی نظر میں ایک اہم اور کلیدی شعار کے تحت تھا، اور وہ تھا فکری استحکام و استقلال، یعنی ایران میں عوام فکری طور پر مستحکم ہوں، اس کی بنیاد بھی قرآن ہو، نقشہ خدا ہندسہ الہی یعنی خدائی منصوبہ اور خدائی نظام، قانون بھی خدا کا اور نظام بھی خدا کا۔ یہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کا جملہ ہے، الہی منصوبہ اور الہی نظام۔ جب آپ قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے یونانی تفکرات اور آرا پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ مشرقی ممالک کی گزشتہ 3-4 ہزار سالہ تاریخ میں چینی اور ہندوستانی مکاتب فکر کے افکار و آرا پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ جدید زمانے کے مفکرین پر سب سے زیادہ شک و شبہات اٹھتے ہیں۔ اسلامی علوم مغربی انسانی، اسلامک اینڈ ویسٹرن ہیومنٹیز علوم آپس میں متضاد ہیں۔ علامہ اقبال اس بات کے معتقد ہیں کہ یونانی علوم نے مسلمان علماء کی دید اور نظر کو چکا چون سے نابینا کر دیا ہے، اور اس طرح سے وہ قرآن اور اس کی تعلیمات کو حاصل نہیں کر سکے یا دور ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اپنی اس کتاب کے شروع میں اس نقطے کا ذکر کیا ہے۔ نہ صرف علامہ اقبال بلکہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی 2010 میں میرا خیال ہے دینی مدارس کے علماء سے ملاقات کے دوران فرمایا آپ نے کہ میں نے مغربی انسانی علوم کے ذاتن زہریلی نوعیت کے خطرے کو بارہا آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ ان مغربی علوم کی بنیاد کوئی اور ہے، کچھ اور ہے۔ ان مغربی علوم کی بنیاد اور اساس اسلام کی اساس اور بنیاد کے ساتھ متضاد ہے، متصادم ہے۔ اگر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی خودی کی جانب لوٹنا چاہیے، ڈاکٹر علی شریعتی کے بقول اپنی طرف واپسی کا سفر، بازگشت بے خیشتن خیش، اپنی خود شناسی کریں، ہم اپنی ہویت اور شناخت کی تعریف کریں، مغربیوں کے بقول آئیڈینٹیٹی اور عربی میں ماہویت، یعنی ہم خودی آئیڈینٹیٹی کون اور کیا ہے۔ اگر ہم اپنی کون اور کیا کو بیان کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارا تفکر کیا ہے، کیا یہ فکر ہماری اپنی ہے، اور جب ہم ارسطو کی طرح فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یا مثلاً افلاطونی فکر کر رہے ہیں تو ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اس دنیا اور جہان کے بارے میں ہماری نگاہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ خصوصی نگاہ اور نظر آج مصنوعی ذہانت اے آئی کا اصلی مسئلہ ہے، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور کا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی نعمت میسر ہے اور ہم مصنوعی ذہانت کی نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ہر روز خود سے بیگانے، اجنبی اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ فرانسویوں کے بقول ہم ایلنزائڈ ہو رہے ہیں، اپنے آپ سے اجنبی ہو رہے ہیں، خود اپنے بارے میں زیادہ لا علم ہو رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو گم کر رہے ہیں۔ اس حالت اور اہمیت ہماری اپنی ذات کی ہے، ایگوئزم یہ محور ہے، دوسرے لوگ مہم نہیں ہیں، ہم خود اہم ہیں۔ انفرادیت انڈیویجولزم یعنی ہماری فردیت اہم ہے، ہمارا کسی اجتماع سے کیا لینے دینا، ہم میں ہر ایک اپنی تنہائی پر نظر ڈالے۔ 5 سال پہلے برطانیہ نے اپنے ملک میں وزارت تنہائی کی بنیاد رکھی ہے، 2 سال بعد جاپان نے وزارت تنہائی یا انڈیویجولزم بنائی ہے۔ برطانیہ کی 75-76 ملین آبادی میں سے 9 ملین افراد مجرد اور تنہا ہیں، یعنی تنہائی کا شکار ہیں، ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بالکل تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے سارے ممالک فیملی خاندانی امور کے لیے فیملی کی وزارت بنا رہے ہیں، جبکہ برطانیہ اور جاپان نے تنہائی کی وزارت بنائی ہے۔ آج کا ایک انسان کیوں ایک گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا؟ آج کا انسان کیوں ایک کتے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک بلی کے ساتھ جی رہا ہے، ایک غیر انسانی موجود کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے؟ انسان کے سر پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے؟ جدید ماڈرن تفکر نے ہمیں کیسے خود سے بیگانہ کر دیا ہے, کیسے ہمیں الینائزڈ کر دیا ہے. اس ایگوئزم اور انڈیویجولزم کا معنی کیا ہے؟ یہ انفرادیت اور خود محوری کا معنی کیا ہے؟ ایگو سینٹرزم یعنی کیا؟ خود میری ذات محور اور مرکز ہے. 100 سال پہلے 1930 میں دینی تفکر کا احیاء کتاب میں علامہ اقبال نے ان سوالوں کا جواب دیا تھا جب انہوں نے مثنوی خودی لکھی, تو 2-3 سال کے وقفے سے 1916 میں مثنوی بے خودی لکھی. یہاں پر خودی اور بے خودی کا معنی اپنے اور پرائے بیگانے نہیں ہے, خودی اور غیر یہ معنی نہیں ہے. یہاں پر خودی سے ان کی مراد فردیت انفرادیت ہے, اور بے خودی یعنی جمعیت, فرد اور جمع ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ خودی اور بے خودی کا جو علامہ اقبال نے تذکرہ کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جرمنی میں ایڈمٹ ہاسلر اور اس کے شاگرد مارٹن ہائیڈگر فلسفہ وجودیت ایگزسٹینشلزم وجود میں آ رہا تھا, اور علامہ اقبال کی اس خودی اور بے خودی سے مراد اجتماعی وجودیت سوشل ایگزسٹینشلزم. مختلف فلسفی دلائل کی بنیاد پر یہ بات درست نہیں ہے, اور یہاں پر ان کا ذکر کرنے کی گنجائش بھی نہیں. ایران کے اندر بعض لکھاریوں نے جیسے اس بات کا دعویٰ کیا کہ خودی اور بے خودی سے علامہ اقبال کی مراد وہی وحدت الوجود ہے, یا اس سے بھی آگے کثرت در وحدت, یا وحدت در کثرت ہے. اس بات کو بھی متعدد افراد نے رد کیا ہے. خود رہبر انقلاب نے اپنی 1985 کی تقریر میں اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ملا صدرہ کی حکمت متعلی فلسفہ سے متاثر ہیں, علامہ اقبال نے جس خودی اور بے خودی کا ذکر کیا ہے, خودی کا معنی کثرت در وحدت, اور اس کے برعکس جب بے خودی تک پہنچتے ہیں تو اصطلاحاً یہ الٹ ہو جاتا ہے, وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت. یہ بات بھی درست نہیں ہے. علامہ اقبال کی خودی اور بے خودی نہ ملا صدرہ کا فلسفہ حکمت متعالی ہے, اور نہ جرمنوں کا فلسفہ ایگزسٹنس سے ہے. یہ ایک بہت ہی سادہ سی بات ہے. یہ اپنی ذات کی طرف لوٹنے, خود آگاہی کا نام ہے. جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے, اپنی شناخت اور ہویت کو پالے کہ وہ کون ہے, کیا ہے, اس کے عوام کون ہیں, اور اس عالم خلقت سے اس کا تعلق کیا ہے دوسروں کے مقابلے میں, اور خود خدا کے مقابلے میں اس کی نسبت کیا ہے. اور جب انسان اپنی اس خودی تک جا پہنچتا ہے تو وہ ابھی موجود ہے, اس کا اس جرمن ایگزسٹنس فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے خودی کیا ہے؟ اس خود کی مثال تو سمندر میں پانی کے قطرے جیسی ہے. ابھی اس کی شناخت یہ ہے کہ یہ پانی کا ایک قطرہ ہے. جب یہ سمندر میں مل جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے, اور ابھی یہ قطرہ نہیں ہے, یہ بے خود ہو گیا ہے, اپنی ذات سے بے خود ہو گیا ہے. ابھی یہ ایک جمع اجتماع میں ہے. دراصل علامہ اقبال کو ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا تھا. عالم اسلام میں اول تو مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے, اور وہ اپنی خودی تک نہیں پہنچے تھے, اور انہیں اپنی خودی کا علم تک نہیں تھا. اپنے وجود, اپنی ہویت, اپنی شناخت کو خودی کے لحاظ سے نہیں پہچان پائے تھے, حاصل نہیں کر پائے تھے. جب انہوں نے اپنی ہویت اور شناخت کو پا لیا اور ایک خود میں بدل گئے جس کی ابھی کوئی ہویت اور شناخت ہے, تو اب ان کو ایک اجتماع تشکیل دینے کی ضرورت ہے. جب اجتماع بن گیا تو پھر وہ خود اجتماعی نظام میں حل ہو جائے. قطرہ دریا میں حل ہونے کے بعد اپنی شناخت اور ہویت کا اظہار نہ کرے, اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کوئی چیز سمجھے اور اس کا اظہار کرے, بلکہ اس سمندر میں اس کو حل ہو جانا چاہیے, شامل ہو جانا چاہیے, گم ہو جانا چاہیے. سمندر کے مقابلے میں اس پانی کے قطرے کی کیا اہمیت ہے؟ سب پانی ہے. یہاں پر اقبال مثنوی میں خودی لکھتے ہیں کہ یہ خودی بے خودی میں بدل جاتی ہے, اور یہ خودی بے خودی استعمار کے مقابلے میں فکری تحریکوں کی بنیاد بن جاتی ہے, جس کا سب سے پہلا نمونہ اور نشانی خود ہندوستان و پاکستان ہے, جو انگریزی استعمار سے 1947 میں آزادی حاصل کر لیتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, اور پاکستان نام کا ملک وجود میں آتا ہے, اور خود اور بے خودی کا پہلا اثر اور اس کا نمونہ ہے. اس خودی و بے خودی کا دوسرا اثر ایران میں انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں نکلا. ایران کا اسلامی انقلاب اب اس بے خودی کی موج پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خودی کا مسئلہ اب ایران میں حل ہو گیا ہے. ایرانیوں نے انقلاب برپا کیا ہے اور ایک خود بن گئے ہیں. اب اس خود کو اجتماعی نظام میں حل ہونا ہے, بے خودی کی تشکیل کرنی ہے, اور اصطلاحاً فردی انانیت اور تکبر کو ختم کرنا ہے اور ایک نظام کی تشکیل کرنی ہے. یہ وہ دور اور وقت ہے جو علامہ اقبال کی دوسری مثنوی کی بنیاد پر ایک نئی شکل و صورت پا رہا ہے. مثنوی خودی اور مثنوی بے خودی اجتماعی نظام میں نفسیاتی شناخت اور جامع شناختی اجتماعی شناخت کی دو بہت اہم ابحاث ہیں. اگر مصر, حجاز, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, بہت سی ایرانی عوام کا اگر اس مثنوی پر تسلط ہو تو آج جہان اسلام کی بہت سی مشکلات حل ہو چکی ہوتی, ختم ہو چکی ہوتی. ہم اپنے آپ کو کس کے مقابلے میں تعریف کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں مغرب کے لائف اسٹائل, رہن سہن کے میدان میں ہم ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں, اقتصادی میدان میں ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. ہم اپنی شناخت اور ہویت کو مغربی ممالک سے لیتے ہیں. علامہ اقبال گلہ و شکوہ کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں. ہم ایک عجیب انداز میں مغرب کی جانب بھاگ رہے ہیں. اگر ہم خود کو پہچان لیں, اپنی ذات کی شناخت کر لیں, دراصل ہم اپنے اور غیر کے درمیان فرق بھول گئے ہیں. ہم مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ کر ان سے علم و ٹیکنالوجی اور دوسری چیزیں لے رہے ہیں. ہمیں اپنے اور ان کے درمیان کوئی فرق تو رکھنا چاہیے. اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس جا کر درس پڑھے تو وہ استاد میں حل ہو کر ختم نہیں ہو جاتا, کیونکہ خود اس کی بھی اپنی الگ شناخت اور ہویت ہے, لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کے اور استاد کے درمیان ایک فاصلہ ہے, تغیر موجود ہے, غیرت موجود ہے. یہاں سے وہاں جا کر درس پڑھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے, لیکن خود اس کی اپنی ہویت تو محفوظ رہنی چاہیے. یہاں اس مقام پر خود ہی تشکیل پاتی ہے. علامہ اقبال کے مطابق ہم بے خودی کے مرحلے تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ہم اپنے اور دوسروں کے درمیان موجود اختلافات کو ختم نہیں کر پاتے. جب تک میں اور آپ, ہم جو کچھ ہیں اس پر اختلاف کرتے رہیں, میری اپنی خودی تھی, آپ کی اپنی خودی تھی, ہم دونوں ان اختلافات کو ختم کریں اور بے خودی کے مرحلے تک پہنچ جائیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم خود نہ ہوں, اس طرح سے اختلاف ختم نہیں ہوتے. علامہ اقبال کی نظر میں جہان اسلامی عموماً اور اس وقت کے ہندوستان اور پاکستان خصوصاً اس اختلاف کی مشکل میں گرفتار تھے, لہٰذا انہوں نے مثنوی بے خودی لکھی کہ اپنے مقابل میں دوسروں کی تعریف کریں. جب آپ کسی اجتماع کا حصہ ہیں تو اس وقت اشتراکت پر توجہ مرکوز کریں. افتراکت, ایک دوسرے سے دوریوں اور تفرقے پر تمرکز نہ کریں. جہان اسلام کا اصلی درد اور مشکل تفرقہ ہے. 100 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی یہی ہے. علامہ اقبال نے اپنی مثنوی خودی اور بے خودی کے ذریعے اپنے اجتماعی, سیاسی اور ثقافتی فلسفے کی بنیاد ڈالی. جہاں پر ان کے اس فلسفے کو سمجھا اور اس پر عمل کیا گیا, وہاں پر اس کے حیرت انگیز اثرات مرتب ہوئے. بالخصوص ایران کے اسلامی انقلاب پر اس کا گہرا اثر ہے, جہاں پر اقبال کے فلسفے پر توجہ نہیں دی گئی اور اس کے بجائے ہم مغرب کے گھسپٹے ثقافتی, سماجی اور سیاسی فلسفے کو لے کر آئے اور اسے اپنے معاشرے میں لاگو کیا, تو ہمیں اس کے منفی اثرات و نتائج دیکھنے کو ملے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایرانی اور پاکستانی مسلمان علامہ اقبال کی مثنوی خودی اور بے خودی کی طرف واپس لوٹیں, اس کا مطالعہ کریں. یہ مثنویاں کیونکہ فارسی میں ہیں, اس وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے مسلمان اس کو پڑھ نہیں سکتے. پاکستانیوں کی اکثریت اردو زبان بولنے والی ہے اور خود فارسی میں لکھی گئی ان مثنویوں, خودی اور بے خودی کے لطیف فارسی شعری نکات کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہیں, لیکن افغانستان کے عوام سمجھ سکتے ہیں, تاجکستان کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں, ایران کے عوام سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ اس سے استفادہ کریں. انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے بہت سے سماجی دردوں اور مشکلات کا حل اجتماعی سیاسی نظام میں اس خودی اور بے خودی کے فرق کرنے میں ہے. یہ کتاب 57 سال پہلے ایران میں ترجمہ ہوئی ہے, اور جس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کتاب کو اپنے ساتھ لے کر آؤں اور آج آپ سب کو کیمرے کے سامنے ایک کتاب دکھاؤں اور ثقافتی اور فکری اور دینی فکر کے احیاء کے ابحاث میں دلچسپی لینے والے نوجوانوں سے درخواست کروں کہ کتاب میں موجود علامہ اقبال کی تقاریر کو ضرور پڑھیں. جب ایران میں 1966 میں علامہ اقبال کی کتاب دینی فکر کی احیاء کا مکمل ترجمہ چھپا, تو شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی 5-6 تقاریر میں اس کتاب کا تجزیہ و تحلیل اور تبصرہ کیا اور کچھ تکمیلی نکات بیان کیے. اس کتاب کے کچھ نکات کو رد بھی کیا. اس کتاب کا نام تھا احیاء تفکر اسلامی. شیخ متاری کی اس کتاب کا جو نسخہ میرے پاس ہے, یہ کتاب انقلاب کے بعد چھپی. میں نے اس کتاب کو 1986 میں تقریباً 40 سال پہلے لیا تھا, اور آج ہم دوبارہ علامہ اقبال کی لکھی گئی کتاب دینی فکر کا احیاء اور شہید متحری کی اسلامی فکر کا احیاء کی طرف پلٹتے ہیں. اور جب پلٹتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہم آج بہت دور کھڑے ہیں. ہم ابھی تک اسلامی فکر کے احیاء کے مرحلے تک نہیں پہنچے. آج غزہ کی جنگ کو 180 دن 6 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, اور وہ غاصب صہیونی ریاست کی بمباری کی زد میں ہے, محاصرے میں ہے. حزب اللہ لبنان کو فلسطینیوں کی مدد کرنے سے روکنے, انصار اللہ یمن کو فلسطینیوں کی مدد اور جنگ سے روکنے, عراق کی اسلامی مزاحمت کو صہیونی غاصب ریاست سے لڑائی سے روکنے اور غزہ پر دباؤ کم کرنے سے بچانے کے لیے مزاحمتی مقاومتی محاذ کے کمانڈروں کو شہید کر رہے ہیں. عراق, شام, لبنان اور حتیٰ ایرانی کمانڈرز کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جب انہوں نے ایران کے سفارت خانے پر بمباری کی جس میں چند ایرانی کمانڈر شہید ہوئے, شہید ہونے والوں میں جنرل زاہدی بھی شامل تھے, ایران نے چند دن کے بعد جواب دیا. 10-12 دن کے بعد ایران نے تیار ہو کر ایک بڑا ڈرون اور میزائل حملہ انتقام لینے کی غرض سے کیا, اور اسے بتایا کہ صہیونی غاصب ریاست, تم کمزور ولنریبل ہو, اور ہم نے عوام کو مارنے کے لیے حملہ نہیں کیا. ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر ہم حملے کا فیصلہ کر لیں تو تم خود دیکھ لو کہ یہ آئرن ڈوم, ترقی یافتہ میزائل روکنے والے ایرو پیٹریاٹ, فلاخن اور دوسرے دفاعی نظام ان کو روک نہیں سکتے, ہمارے حملوں کو روک نہیں سکتے. ہمارے اسلحے نے ان سارے نظاموں کو عبور کیا ہے, ناکام بنا دیا ہے, کیونکہ یہ خدا کا ارادہ ہے. خدا نے فرمایا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے پیغمبر, یہ تیر تم نے نہیں, خود میں خدا نے وہ تیر ہدف پر مارا ہے. جب کام خدا کے لیے ہو, اگر کوئی اس نیت سے ڈرون اور میزائل مارے تو یقیناً وہ ہدف پر لگیں گے, کیونکہ یہ خدا کا ارادہ ہے. ایران نے جواب دیا, آپ مشاہدہ کر رہے ہیں دنیا کے 1.5 ارب مسلمان صہیونی غاصب ریاست کے مقابلے میں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. مصر کی آبادی 10 کروڑ ہے, وہ خاموش رہے. بہت سے افریقی ممالک کے مسلمان خاموش ہیں. ایشیائی ممالک کے بہت سے اسلامی ممالک خاموش چپ سادے بیٹھے ہیں. ترکی میں خاموشی سے بیٹھے ہیں, انڈونیشیا میں سکوت ہے. 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے؟ کیونکہ انڈونیشیا کا معاشرہ علامہ اقبال کے مطابق خودی اور بے خودی کے مرحلے تک نہیں پہنچا, کیونکہ انڈونیشیا میں دینی فکر کا احیاء نہیں ہوا. 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں. ان کی ایک طاقتور فوج ہے, اقتصادی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں, اور ان کا بین الاقوامی برادری پر دباؤ غزہ کے عوام کے قتل عام کو روک سکتا ہے, لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتے, کوئی اقدام نہیں کرتے. ہندوستان کے اندر 25 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان موجود ہیں, لیکن ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے صہیونی غاصب ریاست سے بہت قریبی تعلقات ہیں. اس غزہ کی جنگ میں ہندوستان نے صہیونی ریاست کی حمایت کی ہے, لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا اثر و رسوخ کہاں ہے؟ ترکی کے عوام مسلسل سڑکوں پر ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ زرعی اجناس اسرائیل بھیجنا بند کرو, لیکن اردوغان کی حکومت میڈیا پر ایک بات کہتی ہے لیکن عملی طور پر اسرائیل کی مدد کرتی ہے. غزہ کے عوام محاصرے میں ہیں, لیکن آذربائیجان میں الہام علیوف اور اس کی حکومت اسرائیل کی تیل, پیٹرول اور توانائی کی دیگر دوسری ضروریات مکمل طور سے پوری کر رہی ہے. علامہ اقبال کے نقطۂ نظر سے آذربائیجان میں خودی اور بے خودی کا پتہ نہیں چل سکا. خودی اور بے خودی ترکی میں پیدا نہیں ہو سکی, انڈونیشیا میں خودی اور بے خودی کی سمجھ نہیں آ سکی. غزہ کی ہمسائیگی میں موجود 10 کروڑ مصری پیدل جا کر ان رکاوٹوں کو, ان دیواروں کو اکھاڑ پھینک سکتے ہیں اور غزہ کے عوام کو نجات دے سکتے ہیں. مصریوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی. ابھی مصر میں کیا فائدہ کہ وہاں کے عوام حافظ قرآن ہوں, تلاوتیں کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ کوئی اس حال میں صبح شام کرے کہ وہ تکلیف میں مبتلا دوسرے مسلمان کے بارے میں فکر نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے؟ ابھی آپ جو بھی کہتے رہیں کہ مصر میں قرآن کے حافظوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, الازہر یونیورسٹی مصر میں کئی لاکھ طالب علم پڑھتے ہیں, مصر کی 5 لاکھ کی فوج ہے، اس کا کیا فائدہ؟ غزہ میں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں۔ جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی کی، میزائل مارے، تو ایک اسلامی ملک اردن نے اپنے دفاعی نظام کے ذریعے ایرانی میزائلوں کا راستہ روکا۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی کہ وہ ایرانی میزائل اور ڈرون طیاروں کو روک سکیں۔ وہ ڈرون اور میزائل روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اردنی معاشرے کی آبرو ختم ہو گئی۔ یہ کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یمن کے عوام بھوک و پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں سے، اتنی دور سے، جنوبی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی شہر ایلات کی بندرگاہ پر میزائل داغا۔ سعودی عرب خود کو خادم حرمین شریفین سمجھتا ہے، وہاں پر 10-12 بلین ڈالر کا انتہائی جدید بیلسٹک میزائل شکن نظام تھا جسے نصب کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس نظام سے اسرائیلی ایلات شہر کی بندرگاہ پر جانے والے اس یمنی میزائل کو روک لیا۔ تو تم ایک اسلامی ملک ہو، حجاز میں مکہ اور مدینہ ہے، تم اسلام کا دفاع کرو، تم نے اپنی ہویت اور شناخت اسلام سے لی ہے، پھر کیوں صہیونی غاصبوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ غزہ میں صہیونی غاصب مسلمانوں کو شہید کریں، جبکہ تم، سعودی اور تمہاری حکومت اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ممالک میں دینی فکر مر چکی ہے۔ گزشتہ سال انڈونیشیا میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں انڈونیشیا کی حکومت اور ان کے صدر نے ایک بہت اہم فیصلے کا اعلان کیا۔ اس کانفرنس میں ساری اسلامی دنیا کے تصوف اور صوفی فکر کے رہنماؤں کو جمع کیا گیا تھا۔ انڈونیشیا حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ایک ایسے اسلام کو ترویج کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، جو صوفی اسلام ہو، جو عرفانی اسلام ہو، جہاد اور شہادت والا اسلام نہ ہو۔ کون ایسے اسلام کو ناپسند کرے گا جس میں سب حافظ قرآن ہوں، اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے پھریں؟ کون ایسے اسلام سے مخالفت کرے گا جس میں صرف مصلے پر نماز پڑھی جائے، باقی سب کام کرے لیکن شمشیر کو ہاتھ نہ لگائے، ظالم کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو، اسلحہ نہ اٹھائے، اپنے حق کا دفاع نہ کرے؟ وہ اسلام مر چکا ہے۔ کون یہ بات کہتا ہے؟ علامہ اقبال یہ بات کہتے ہیں اس کتاب کے 7ویں مقالے میں، جو ایک تقریر ہے جس کا عنوان ہے، کیا دین کر سکتا ہے؟ کیا دین اس قابل ہے؟ یہ بہت اہم نظریہ ہے۔ کیا دین آج کے دور میں باقی رہ سکتا ہے؟ جی ہاں، دین باقی رہ سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ مسلمان بیدار ہوں۔ 1.5-2 ارب مسلمان خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، چند گوریلا مزاحمتی مقاومتی گروہ غزہ کے عوام اور فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ 4 گروہ اسلامی بیداری کے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس بنا پر اشارہ کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس پلٹیں، واپس لوٹیں، علامہ اقبال کے نظریے پر دوبارہ ایک نظر ڈالیں اور ان کے تفکر اور اندیشے سے آشنائی حاصل کریں۔ 100 سال پہلے انہوں نے جن خطرات کی نشاندہی کی تھی، دیکھیں کہ 100 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 1930 میں یہ کتاب لکھی گئی، ابھی 2024 ہے، 6 سال بعد اس بات کو 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ 94 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اس دوران کیا اتفاقات رونما ہوئے ہیں؟ سوویت یونین ٹوٹ گیا، امریکی حکومت کمزور ہو چکی ہے، پاکستان ہندوستان سے الگ ہو کر ایک الگ وجود حاصل کر چکا ہے، ظاہری طور پر انگریزی استعمار وہاں سے نکل گیا ہے، ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے، دنیا میں بہت سے اتفاقات رونما ہو چکے ہیں۔ افغانستان پر امریکیوں نے 20 سال تک قبضہ کر رکھا تھا، 2,400,000,000,000 ڈالر خرچ کرنے کے بعد انہیں وہاں پر کوئی نتیجہ نہ ملا، افغانستان کو ویران کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کتاب کے لکھے جانے کے 94 سال بعد دنیا میں بہت سے اتفاقات رونما ہو چکے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اسلامی فکر کے احیاء اور زندہ کرنے کے قائل ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں دینی فکر کا احیاء مغرب کے انسانی علوم کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں دینی فکر کے احیاء کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں، ہاتھ کان کے نیچے رکھ کر بہت اچھی تلاوت کرتے پھریں، بلکہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کریں، حقیقت میں عمل کریں، جیسے قرآن کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے کہا کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں قرآن کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف واپس لوٹ جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے لیے دو باتیں، دو واقعات، دو قضیہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب پیغمبر اکرم کا نام آتا تو ان کے عشق جاری ہو جاتے تھے، انہوں نے پیغمبر اکرم کے بارے میں بہت سارے لطیف اور پرمانہ اشعار لکھے ہیں۔ قرآن و نبوت علامہ اقبال کے لیے دونوں بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے معاشرے میں گم ہو چکی ہیں۔ اگر ہم مسلمان آج قرآن کے نزدیک ہوتے اور اس سے توسل اور متمسک ہوئے ہوتے، اگر خدا کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوتے، تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ قاسم صیونی غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ تقریباً 40,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، 80,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، پورے غزہ علاقے کو ایک ویرانے میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ 1.5 بلین مسلمان ساکت ہیں، خاموش ہیں۔ اسلامی دنیا کی یہ افواج آخر کس درد کی دوا ہیں؟ اگر یہ غزہ اور فلسطین سے فارغ ہو گئے تو کیا پھر کل ان اسلامی ممالک کی تلاش میں ان کا استحصال کرنے کے لیے نہیں آ پائیں گے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ اسلامی فکر کا احیاء کرنا ہے، اپنی طرف واپس لوٹ جانا مثنوی خودی کے مطابق دوسرا اہم کام ہے۔ وہاں سے بے خودی کا سفر کرنا یعنی سرحدوں کو ختم کرنا ہے، اور اسلامی دنیا کا متحد ہونا یہ تیسرا مرحلہ اور مسئلہ ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ علامہ اقبال کا یہ نظریہ ہے۔ وہ نیشنلزم کے مخالف تھے، اپنی کتابوں میں اس بات کے قائل تھے کہ ہم ممالک کے درمیان موجود سرحدوں کا خاتمہ کریں، جو آ کر ہمیں قومی شناخت دے، ملی شناخت دے، قومی کرنسی، قومی پرچم، قومی لباس، قومی سرحد، ان سب کو ختم کر دیں، ہم متحد ہو کر ایک ملت واحدہ بنیں، ایک امت واحدہ بنیں، ایک ید واحدہ بنیں۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے، لیکن ہم نے آ کر کیا کام کیا؟ ہم نے اسلامی دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر ملک کے اندر مغربی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے معاشرے کا استحصال کیا، لوٹ مار کی۔ کچھ افراد مغربی ممالک سے پڑھ کر آئے اور مسلمان ممالک کو مغربی ممالک کے مفادات کی خاطر چلا رہے ہیں۔ کچھ لبنانی جوان صہیونی غاصب ریاست کے ساتھ جنگ کریں تاکہ غزہ میں موجود فلسطینیوں پر دباؤ کم ہو سکے۔ یمن کے کچھ جوان صہیونی غاصب حکومت کے ساتھ لڑیں تاکہ غزہ میں فلسطینیوں پر دباؤ کو کم کر سکیں، ظلم و زیادتی کو کم کر سکیں، لیکن باقی مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کل یہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کل یہ قیامت کے دن اپنے مسلمان ہونے کی خدا کے سامنے کیا تعریف کریں گے؟ کیا اپنی نمازیں دکھائیں گے؟ ابلیس نے تو ہم سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ جب خدا نے ابلیس سے پوچھا کہ تم آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، تو اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں جبکہ وہ مٹی سے بنا ہے، میں نے 6,000 سال عبادت کی ہے اور اس کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو کوئی عبادت تک نہیں کی۔ اگر عبادت، نماز پڑھنے اور ان کاموں سے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر ان کاموں میں ابلیس اور شیاطین ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمارا ان شیاطین، جنوں اور ابلیس سے فرق یہ ہے کہ ہم آدم کی حیثیت سے اپنے آدم ہونے کی شان کا ثبوت دیں۔ شیخ سعدی شیرازی کے مطابق، تو کہ ز محنت دیگران بی غمی، نشایت کے نامت نہن آدمی۔ تم جو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہو اور بے فکر ہو، تم تو آدمی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ جس کسی کو دوسروں کا کوئی درد نہیں، اسے آدم تو نہیں کہہ سکتے، اگرچہ اس نے جتنی بھی عبادت کر رکھی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو غزہ جنگ کو 7 ماہ ہونے کو آئے ہیں، در حقیقت اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے بہت برا امتحان دیا ہے، مسلمانوں نے بہت ہی برا اور افسوسناک امتحان دیا ہے۔ لاطینی امریکہ کی حکومتوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے روابط ختم کیے ہیں، کولمبیا، وینزویلا، بولیویا اور دوسرے ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنا رابطہ کاٹ لیا ہے۔ ایک ملک جس کا حکمران یہودیوں کے نزدیک ہے، وہ ارجنٹائن ہے۔ ارجنٹائن نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا اور وسعت دی ہے، جبکہ لاطینی امریکہ کے سارے ممالک، خصوصاً وینزویلا، بولیویا، کولمبیا وغیرہ نے اپنے رابطہ اسرائیل سے کاٹ لیا ہے، اپنے سفیروں کو اسرائیل سے بلا لیا ہے اور اسرائیلی غاصب سفرا کو اپنے ممالک سے باہر نکال دیا ہے۔ کچھ اسلامی ممالک نے بھی ایسا کیا ہے۔ کل قیامت کے دن حساب کتاب میں آذربائیجان کہاں کھڑا ہوگا، ترکی کہاں کھڑا ہوگا، مصر کہاں کھڑا ہوگا؟ کیوں نہ اسلامی ممالک کو یہ باتیں کہی جائیں کہ تم 100 سال بعد واپس لوٹ کر جاؤ اور علامہ اقبال کی کتاب دینی فکر کا احیاء پڑھو، کیونکہ آپ اسلامی ملک ہو، لیکن اسلام تمہارے ملک میں مر گیا ہے، تمہارے ملک میں اسلامی فکر مر چکی ہے، تم زندہ نہیں رہے۔ اور وہ فلسطین جو تمہاری نظر میں مر گیا ہے اور نظروں سے دور ہو گیا ہے، وہ مرا نہیں ہے بلکہ تم مر چکے ہو، کیونکہ اگر تم زندہ ہوتے تو کوئی آواز اٹھاتے، کوئی اعتراض، کوئی جواب تو دیتے۔ یہ اشکال آج بھی موجود ہے۔ پاکستان کی 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، وہ ملک جو اسلامی دنیا کے بڑے بھائی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، یا انڈونیشیا جس کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے، اور مصر جس کی تقریباً 10 کروڑ آبادی ہے، اگر یہ 5-6 ممالک بھی آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو صہیونی غاصب ریاست کو جرائم سے روک سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دور سے مذمت کرتے ہیں، الفاظ کی حد تک۔ ایک زمانے میں غیر وابستہ ممالک کی تحریک وجود میں آئی، اور انڈونیشیا کے احمد سکارنو، ہندوستان کے جواہر لال نہرو، مصر کے جمال عبد الناصر، یوگوسلاویا کے جوزف پورسٹریٹو، ان 4 ممالک کے یہ سربراہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نہ سرمایہ داری کے ساتھ ہیں اور نہ مشرق میں مارکسزم اور سوشلزم کے ساتھ ہیں، ہم سوویت یونین اور امریکہ میں سے کسی کے بھی اتحادی نہیں ہیں۔ اس طرح سے ایک گروہ غیر وابستہ ممالک کی تحریک کے نام سے وجود میں آیا۔ یہ صرف ایک دکھاوا تھا، اور انہوں نے سیاسی میدان میں ایک ماہر اداکار کا کردار ادا کیا۔ اس سے بھی ایک جگہ خیر اور بھلائی کا کام ہو گیا۔ ان ممالک میں ان جیسے سربراہان آج کیوں نظر نہیں آتے؟ انڈونیشیا میں آج کوئی احمد سکارنو جیسا کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں آج مصر میں جمال عبد الناصر جیسا کوئی نہیں ہے؟ کیوں ہندوستان میں کوئی آج جواہر لال نہرو جیسا نہیں رہے؟ جمہوری اسلامی ایران کی خواہش نہیں کہ یہ ممالک اس کی مدد کرنے آئیں؟ جمہوری اسلامی ایران تنہ تنہا نہ صرف صہیونی غاصب ریاست بلکہ امریکہ سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے امریکی کمانڈوز کو گرفتار کیا، جنہوں نے 2-3 مرتبہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک اس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز دنیا کو نہیں دکھا سکتا جیسے امریکی کمانڈوز نے ایرانی افواج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کیا چینی دنیا کو اس طرح کی کوئی چیز دکھا سکتے ہیں؟ کیا روسی دکھا سکتے ہیں؟ کیا ہندوستانی پیش کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی منظر مصر والوں کے پاس ہو تو دکھائیں۔ فرانس والے کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ صرف ایران ایسا کر سکتا ہے۔ برطانوی فوج کے نیوی کمانڈوز ایران کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، وہ ایرانی پانیوں میں داخل ہوئے، ایران نے طاقت کے زور پر ان کو گرفتار کیا اور انہیں گرفتار کر کے لائے، ان کا فوجی لباس اتارا، سویلین لباس پہنایا۔ اس دن ایران میں عید کا دن تھا، خاتون فوجی کو روپٹہ پہنایا اور آزاد کر دیا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کر شور شرابہ کرتا رہا، ادھر ادھر زور لگاتا رہا کہ کیوں ایران نے ہمارے کمانڈوز کو گرفتار کیا ہے۔ ایران نے جواب دیا کہ جو بھی ہمارے پانیوں میں، ہماری حدود میں داخل ہوگا اور بغیر اجازت کے داخل ہوگا، ہم اسے گرفتار کریں گے، چاہے وہ امریکی کمانڈوز ہوں یا برطانوی کمانڈوز، فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہندوستان برطانوی کمانڈوز کو گرفتار کر سکتا ہے؟ کیا چین یہ کام کر سکتا ہے؟ اور روس والے یہ ضرورت رکھتے ہیں؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ مصر والے یہ اقدام کریں گے؟ ایران یہ کام کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک رسمی طور پر، سرکاری طور پر، کسی بھی ملک نے امریکی چھاونی اور اڈے پر حملہ نہیں کیا۔ چھاپا مار گروہوں نے رات کو خفیہ طور پر ایسے کام ضرور کیے ہوں گے، جیسے کہ ویتنامی اور ویتکانگی وغیرہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک ایک ملک نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ ہم امریکی اڈے کو نشانہ بنائیں گے، اور اس کو نشانہ بنایا، امریکی عین الاسد اڈے پر حملہ کیا، سرکاری طور پر اعلان کر کے حملہ کیا، امریکی چودراہٹ کو خاک میں ملا دیا۔ امریکہ نے کہا ہم جوابی کارروائی کریں گے، ایران نے کہا جواب دے کر دکھاؤ، ہم پہلے سے زیادہ میزائل ماریں گے۔ کون سا ملک یہ کام کر سکتا ہے؟ چین، ہندوستان، روس، کس ملک میں اتنی قدرت اور جرت ہے؟ ایران میں ہے۔ صہیونی غاصب ریاست مغربی ممالک کی سیاست کا مہرہ ہے، وہ کچھ بھی کرے، بین الاقوامی طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سب اس کے پشت پناہ ہیں، اور وہ دنیا میں ہر غیر قانونی کام دھڑلے سے انجام دیتے ہیں۔ ایک دفعہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ حملہ کیا، لیکن اس دفعہ غاصب صہیونی ریاست نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا۔ انہوں نے حملہ کیا، ایران نے بھی جواب دیا۔ ابھی ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کہ کیوں ایران نے حملے کا جواب دیا۔ ہم جواب دیں گے، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا جواب ایران ضرور دیتا ہے. تم نے جواب دیا, اب ایران بھی اس کا جواب دے گا. لیکن یہ ایران ہے, مصر, شام, اردن نہیں ہے جسے تم 6 روزہ جنگ میں 6 دن میں شکست دے دو. اگر تم ایران پر حملہ کرو گے تو پھر تمہیں اس حملے کا جواب بھی ملے گا اور بھرپور جواب ملے گا. ایران نے برجٹن جہاز کو امریکی بحری جنگی جہاز کے سامنے نشانہ بنایا. یہ ایران ہے جہاں 45 سال سے امریکی سفارت خانہ نہیں ہے, لیکن ایران پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. یہ ایران ہے, اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ایران نے علامہ اقبال کا پیغام سن لیا ہے, اس کو پا لیا ہے. ایرانی اس تلاش میں تھے کہ اسلام میں دینی فکر کا احیاء کریں. ایرانی انسانوں نے زندہ ہونے سے پہلے انسانی فکر کو زندہ کیا. اس مکتبہ علامہ اقبال کے شاگرد کون تھے جنہوں نے ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا, دل سے قبول کیا؟ جمہوری اسلامی ایران کے موجودہ رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی تھے. جب انہوں نے خود 30-40 سال پہلے علامہ اقبال کے بارے میں تقریر کی تھی تو فرمایا تھا کہ میں نظریہ و فکر اقبال کو پسند کرتا ہوں اور ان کے افکار سے مانوس ہوں. اس اندیشے کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. اور اس تفکر کا حامل شخص جمہوری اسلامی ایران کا بعد میں آ کر رہبر بنتا ہے. ایرانی کیسے اس مقام تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ ایرانی اپنے اور اسرائیلیوں کے درمیان خودی اور غیر خودی کے قائل ہیں. کیونکہ سب سے پہلے غیرت ہے, اس کے بعد عدالت ہے. ایرانیوں میں غیرت ہے. ایرانی اپنے اور امریکیوں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں. جب امریکی تہران میں اپنے سفارت خانے میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ایرانی اسٹوڈنٹس نے ان کا راستہ روک لیا. امریکیوں نے ایک سیریز ہوم لینڈ بنایا ہے جس میں دکھاتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کے اندر ان کا سفارت خانہ دہشت گردی کا ایک اڈا ہے, امریکی سفارت خانہ, اور وہاں سے دہشت گرد اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر لوگوں کو قتل کرنے کے بعد واپس وہاں گھس جاتے ہیں. خود انہوں نے یہ ہوم لینڈ سیریز میں دکھایا ہے اور سرکاری طور پر اس کو دکھایا ہے. امریکی, برطانوی, فرانسوی, جرمن, اسرائیلی یہ بات یاد کر لیں کہ ان کے اور ایران کے درمیان خودی اور غیر خودی کا ایک باقاعدہ فاصلہ موجود ہے, اور اگر اس خودی کے حدود میں داخل ہوئے تو ایران اس کا جواب ضرور دے گا. ابھی تک ایران نے جواب دیا ہے, اور یہ 45 سال سے ایرانی حکومت کا تختہ لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ان ممالک نے شام کے اندر $7 ٹریلین خرچ کیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے شام اور عراق میں $7,000 بلین خرچ کیے, لیکن ایران سے شکست کھا گئے. شہید قاسم سلمانی نے وہاں ایک بہت تھوڑی سی رقم, $14 سے $16 بلین کی رقم کے درمیان خرچ کر کے ان کو شکست دی. یعنی اگر امریکیوں نے $500 خرچ کیے تو قاسم سلمانی نے $1 خرچ کیا. جنگ کا موازنہ اس طرح سے ہے. یہ قاسم سلمانی کا کام نہیں تھا, خدا کا کام تھا. اس رات مقبوضہ فلسطین, غاصب اسرائیل میں جو میزائل اور ڈرون جا کر لگے, ان کی خدا نے رہنمائی کی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے پیغمبر, یہ تیر تم نے نہیں مارا, میں نے ہدف پہ مارا ہے. آج کیوں ایرانی ملت ساری دنیا میں توجہ کا مرکز ہے؟ کیوں ایرانی ملت تاوان کسی غیر کو جرمانہ نہیں دیتی؟ دراصل ایرانی ملت دوسروں کو سواری کرنے نہیں دیتی. ایرانی قوم خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. ایرانی ملت ایسے اقتدار اور طاقت کی حامل کیوں ہے؟ کیونکہ ایرانی ملت نے علامہ اقبال جیسے مفکرین کی باتوں پر توجہ دی ہے. انہوں نے دینی فکر کا احیاء کیا. ایرانی مفکرین نے اسی اقبال کی فکر کو ایک اور انداز سے پیش کیا ہے, اور جمہوری اسلامی ایران کے موجودہ رہبر آیت اللہ خامنائی نے 39 سال پہلے علامہ اقبال کی خودی اور بے خودی کے مسئلے کی تہران یونیورسٹی میں فلسفیانہ تشریح و توضیح کی. آپ اس بحث کو اس کتاب میں دیکھیں. جو ملت اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس سے واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ عزت پائے گی, وہ ذلت قبول نہیں کرے گی. ایسا لگتا تھا جیسے فٹ بال کے عالمی مقابلے جاری ہیں, سارے ملک صرف تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ملک ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر بازی لے جاتا ہے. سب لائیو براہ راست دیکھ رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اس رات دنیا کے تمام ممالک منتظر تھے کہ دیکھیں ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں, کیا وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں, کیا اسرائیل ان کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے یا نہیں, اور اگر اسرائیل میں جا کر گریں گے تو کیا ہوگا. اسرائیل کے اندر خوف و وحشت کا ماحول تھا, اور امریکی غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے. کب کے جنگی جہاز پرواز کر رہے تھے. وہ اپنی بحری جنگی کشتیاں لے کر آئے ہوئے تھے تاکہ ان میزائلوں کو تباہ کرنے میں اسرائیل کی مدد کریں. ہر جدید طرح کی اینٹی بلاسٹک میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے, لیکن وہ سب کے سب اس بات سے غافل تھے کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں جنگ بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بدر میں پیغمبر کی مدد کے لیے کئی ہزار فرشتے اور ملک بھیجے. تم خدا پر ایمان رکھو اور میزائل فائر کرو, خدا خود اس کو ہدف تک لے جائے گا. یہ توحید ہے, عین توحید, یعنی انسان کی زندگی میں دینی فکر زندہ ہو چکی ہے. صرف ٹیکنالوجی پر اعتبار نہ کرو, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی ہے خدا ہے. جو ملت بھی ایسی ہو وہ فاتح ہے. یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ علامہ اقبال جیسے عظیم مفکرین کے افکار سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. علامہ اقبال نے پیش گوئی کی تھی کہ ایرانی اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے. چن چراغ لالے سوزم در خیابان شما, ای جوانان عجم جانے منو جانے شما, غوطے حاضر در ضمیر زندگی اندیش ام, تاب دست آورده ام افکار پنہان شما, میر اسد مردی کے زنجیر غلامان بشکنت, دیدہ ام از رزون دیوار زندان شما. 100 سال پہلے علامہ اقبال کو ایران ایک زندان اور جیل جیسا نظر آ رہا تھا, اور وہ ایران نامی زندان کے ایک سوراخ سے نکلتی روشنی کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک مرد آئے گا جو آ کر تمہاری زنجیریں اور بیڑیاں توڑ ڈالے گا. وہ عظیم مرد امام خمینی آئے, انہوں نے ان ساری زنجیروں کو توڑ ڈالا, اور آج ایرانی ملت عزت کے ساتھ اقتدار کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن وہ اقوام جو رسوا ہیں, جو سوئی ہوئی ہیں, وہ قابل مذمت ہیں. انڈونیشیائی قوم کے لیے ملامت کا مقام ہے, مصری ملت کے لیے ملامت کا مقام ہے, نائجیریا کی عظیم ملت کے لیے ملامت کا مقام ہے, ترکی کی عظیم ملت کے لیے ملامت کا مقام ہے, اور باقی ممالک کی وہ ملتیں جو فلسطین کی مدد کر سکتی تھیں لیکن انہوں نے مدد نہ کی, اور وہاں پر اسرائیلیوں کو, غاصب اسرائیلیوں کو ہر ظلم و جنایت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی. یہ سارے اپنے اسلام کے بارے میں قطعی طور پر تجدید نظر کریں. وہاں پر اسلامی بیداری نہیں آئی, وہاں پر اسلامی فکر کا احیاء نہیں ہوا, اپنے اور غیروں کے درمیان خودی اور غیر خودی کی تعریف نہیں کی گئی. جب ہمارے پاس علامہ اقبال جیسے اندیش مند اور مفکرین ہوں تو پھر جفا ہے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر کانٹ اور ہیگل کو پڑھیں, ارسطو کو پڑھیں, اسپنزوا کو پڑھیں, رونی ڈکارٹ کو پڑھیں, مارٹن ہائیڈگر کو پڑھیں, ڈیوڈ ہیوم کو پڑھیں, یا کوئی بھی دوسرا انگلستانی, فرانسوی, جرمن یا دوسرا فلسفی پڑھیں, ہمارے پاس علامہ اقبال موجود ہیں. آنے والا زمانہ علامہ اقبال کی تفکر کا زمانہ ہے, آنے والا زمانہ بیدار مسلمانوں کا زمانہ ہے, آنے والا زمانہ مصنوعی ذہانت, تکنیکی سنگولیرٹی کے کنٹرول کا زمانہ ہے. مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت پر غلبہ پالے گا, اور انسان خود سے بیگانہ ہو جائے گا, اور اس کا سارا اختیار مصنوعی ذہانت کے پاس چلا جائے گا, اور پھر مصنوعی ذہانت استحصال کرے گا. یہ صورتحال 2040 سے 2045 کے درمیان پیدا ہو جائے گی. اس دوران کون سا تفکر ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ وہ علامہ اقبال جیسے مفکرین کی فکر و اندیشہ ہو سکتا ہے جو ہمارے اور مصنوعی ذہانت کے درمیان خودی اور غیر خودی کی تعریف کرے. آنے والے زمانے کے گزشتہ 100 سالوں کے مقابلے میں کہیں علامہ اقبال کے تفکر کی ضرورت ہے. مجھے اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں علامہ اقبال کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں. اگر نہیں پڑھایا جاتا تو پھر ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ایران میں رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی نے 29 سال پہلے تاکید کی تھی کہ ایران کے اندر علامہ اقبال کی آراء و نظریات کو پڑھایا جائے, لیکن یہ کام اب تک نہیں ہو سکا. ایران کی بعض یونیورسٹیوں میں اس طرف عدم توجہ رہی ہے. یہ گلے شکوے کا مقام ہے, یعنی یہاں پہ شکایت بنتی ہے. علامہ اقبال کا عظیم مقام مرتبہ ہے, اور ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے نئی اور جوان نسل کو ان کو پہچاننے, اسلامی تفکر کے احیاء کی بنیاد پر اس پر تصدیق کی مہر لگائے, اور اسلامی بیداری کے ایک نئے مرحلے کی تشکیل کرے. اپنی ذات کے خودی کے مقابل اور اجتماع کی بے خودی کی تعریف کے مطابق وضاحت کرے, تاکہ کوئی بھی اسلامی دنیا کے باہر سے جرت نہ کرے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کر سکے. کوئی بھی یہ جرت نہ کر سکے کہ باہر سے اٹھ کر آئے اور 20-30 سال تک جس طرح سے افغانستان میں جنگ, قتل و غارت کرے. اور پھر منہ اٹھا کے چلا جائے اور تمام عرصے میں اغوانی عوام کے لیے اس نے کوئی بھی مثبت کام انجام نہ دیا ہو امریکیوں کی طرح، اور پھر کوئی اٹھ کر فلسطین کو ویران کر ڈالے، کوئی اٹھ کر شام میں جنگ شروع کر دے اور 300,000 لوگوں کا قتل عام کر دے۔ یہ ہم مسلمانوں کے درد ہیں۔ ہم آج بھی علامہ اقبال کے ان شکووں سے مانوس ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس صورتحال سے نجات حاصل کریں گے۔ آج کی دنیا بہت بڑی اور عظیم تبدیلیوں کی زد پر ہے۔ ایک نئی سرجنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا چار قطبی ہے۔ ایک قطب امریکہ اور یورپ ہے، ایک قطب چین ہے، ایک قطب روس ہے اور ایک قطب ایران ہے۔ اس چار قطبی دنیا کو بنے 4 سال ہو چکے ہیں۔ آنے والے 20-30 سال میں ہم جتنا بھی آگے جائیں گے تو اس چار قطبی نظام کی شکل و صورت اور خد و خال مزید واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کی دنیا ایسی دنیا ہے جس میں فساد اور غیر اخلاقی مشکلات اپنے عروج پر ہیں۔ یہ آخر الزمان کی نشانیاں ہیں۔ آج کی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں کرنسی نوٹوں کے چھپنے سے انسان سود اور ربا کے ایک پیچیدہ ترکیبی مرحلے تک پہنچ گیا ہے، اور اس پیچیدہ اور منظم سودی نظام کی وجہ سے ساری بشریت مالی معاملات میں خدا کے ساتھ جنگ میں ہے۔ جب یہ انسان خدا کے ساتھ اس طرح جنگ کر رہا ہے تو پھر اسے بہت سخت اور سنگین قسم کے عواقب کا، رد عمل کا منتظر رہنا چاہیے۔ خداوند متعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 179، خداوند متعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں کہ وہ قیامت کے دن بہشت میں جائیں، جنت میں جائیں، لیکن ان جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد جہنم بھیجے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اعمال انجام دیے اور جو کام انجام دیے، جب یہ جمع ہوں گے تو جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا قلب ایسا ہے، ان کا دل ایسا ہے جس سے یہ فکر نہیں کر سکتے۔ آج جہاں اسلام میں اتنے زیادہ قاری موجود ہیں، وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ جائیں جا کر فلسطینیوں کی مدد کریں۔ وہ قرآن کے قاری ہیں لیکن دین میں تفکر کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ زمین پر آیات الہی، خدا کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ ان کے کان ہیں لیکن ان سے سن نہیں سکتے، وہ حقیقت کو نہیں سن سکتے، وہ بہرے ہو چکے ہیں۔ یہ چار پایوں والے حیوانوں کی طرح ہیں، ضلالت اور گمراہی میں سو رہے ہیں، یہ غافل ہیں۔ اگر ہم غفلت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی فکر کے احیاء کے مرحلے تک پہنچنا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر اسلامی فکر زندہ ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس ایسا قلب ہونا چاہیے جس سے ہم فکر، تفکر کر سکیں۔ آج بہت سے افراد کے قلوب تفکر کا مرکز نہیں ہے، فکر کا مرکز نہیں ہے، بلکہ توہم اور وہمیات کی جگہ ہے۔ ایک چیز توہم ہے اور ایک چیز تفاہم ہے اور ایک تفقہ ہے۔ ہم انسانوں میں سے اکثریت کے قلوب وہم سے بھرے ہیں، لہٰذا ہم وہم میں مبتلا ہیں۔ غربیوں کے مطابق، ویسٹرن کے مطابق، ہم الیوژن کا شکار ہیں۔ توہم اور وہم سے اوپر ایک اور درجہ جسے ہم تفاہم کہتے ہیں، یعنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن افراد کی ایک اقلیت اس سے بھی اوپر پہنچتی ہے جو تفقہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کا درد ہے جو توہم کا اسیر ہے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نماز، عبادت، روزے، تلاوت قرآن انہیں نجات دلا دے گا، انہیں صرف اس بات کا وہم ہے، تفکر نہیں کرتے۔ عظیم اسلامی عالم علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں عالمی جنگ شروع ہونے سے چند مہینے پہلے رحلت فرما گئے۔ وہ 9 سال بعد پاکستان کو بنتا دیکھ نہیں پائے اور اس خوشی کو محسوس نہ کر پائے کہ جس آزاد اسلامی معاشرے کے قیام کی انہوں نے آرزو و تمنا کی تھی، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں۔ اس عظیم عالم کو، ڈاکٹر محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کے اشعار اور ان کا فلسفی اور حکیمانہ تفکر اسی طرح سے اسلامی دنیا کے لیے ان کا اسٹریٹجک اور سیاسی تفکر کو نئی نسل پھر سے پڑھے اور ہم اسلامی بیداری کے ایک مکمل دور تک پہنچ سکیں۔ ایک ایسا دور کہ جس میں اگر جہاں اسلام میں کسی ایک جگہ پر کوئی چوٹ لگے تو باقی سارے مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچے اور انہیں آرام و سکون محسوس نہ ہو. شیخ سعدی کی تعبیر کے مطابق بنی آدم آزائی یک دیگرن کے در آفرینش زیک گہرن چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوارا نمانت قرار. آج کیوں جہان اسلام کے سارے اعضا چین و سکون سے ہیں, سب سو رہے ہیں, انہیں کوئی سروکار نہیں, کسی کو کوئی درد و تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ایک مردہ جسم کی مانند ہے. اگر اس مردہ جسم کے کسی عضو کو کوئی چوٹ لگے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. انشاءاللہ خدا ہمیں اور ساری اسلامی دنیا کو یہ توفیق دے کہ ہم اسلامی بیداری کے ایک جدید دور میں داخل ہو سکیں, اور انشاءاللہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ کوئی اجنبی, کوئی غیر, کوئی یورپی, کوئی امریکی یا کوئی دوسرا مسلمان عوام پر زور زبردستی ظلم و جفا کر سکے. میں ذاتاً اندیشکدہ اقبال کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا ہم و غم علامہ اقبال کے افکار کو پھیلانا ہے. میں سارے پاکستانی عوام علامہ اقبال کے ہم وطن افراد کی خدمت میں دور سے یہاں سے سلام عرض کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی عوام علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت کی قدر کو جانیں, اور جدید پاکستانی نسل اور نوجوان اور جوان ان کو اس طرح سے پہچان سکیں جیسا کہ ان کی شان ہے, جیسا کہ ان کا حق ہے. ہم بھی ایران میں کوشش کریں گے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ایرانی جوانوں کو علامہ اقبال کا تعارف کرائیں تاکہ یہ عظیم انسان مزید لاوارث اور فراموش محجور نہ رہے اور انشاءاللہ پہچانا جائے. دعا ہے کہ خداوند متعال سارے کے سارے مسلمانوں کو استعمار اور غارت گری سے نجات عطا فرمائے اور انہیں اس خواب غفلت سے بیدار فرمائے. دعا ہے کہ دوسری ملتیں بھی اسلام کی شناخت کریں اور اسلام کی گود میں واپس لوٹ آئیں. انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں.
موفق و معید باشید انشاءاللہ. والسلام.